اشکالی کے ساتھ امر اور نہی معمول کے بغیر اور منہی کے بغیر ایک قسم کی شفاحت اور ابستان ہے, اور اگر کے اندر ماضی کے طریقے سے خبر دینا یا خالص جھوٹ ہیں کہ ان تمام امور سے اللہ خبر کو اٹالا تھا آپ صاف ہونا ضروری ہے. پلنا کے مصنف یہی جواب دے رہے ہیں, اِلَّمْ نَجْعَلْ كَلَامَهُ فِي الْأَسَلِ اَمْرًا وَنَحِيًا وَخَبْرًا فَلَا اِشْكَالَ. یہاں دو صورتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام اثر کے اندر ہیں اس صورت کے اندر یہ مطلق کلام تھا, امر نہیں اور خبر یہ تو بعد میں جا کر منہی ان ہو اور ایسے معمول بھی کے پائے جانے کے بعد ہیں. اس صورت کے اندر یہاں کوئی اشکال کی بات نہیں, اصل کے اندر تو یہ صفت حقیقیہ تھی, بعد میں جا کر تعلقات کی وجہ سے اس کے اندر تکثر پایا گیا, چنانچہ یہی بات حق ہیں. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں استوانہ کو کہ وہ کسی جانب میں نہیں ہوتا ہے لیکن اضافت کے اعتبار سے اور انتصاب کے اعتبار سے اس جانب کے اندر شمار کیا جاتا ہے. یہی عبداللہ ابن سعید قطان نے فرمایا, ہم جواب میں کہیں گے کہ اگر ہم نہ بناویں اللہ تعالیٰ کے کلام کو ازل کے اندر امر اور نہیں اور خبر تو کوئی اشکال نہیں جو تم نے ابھی ذکر کیا. اس صورت کے اندر تو بات یہ ہے کہ ازل کے اندر کلام صرف صفت حقیقیہ ہے اور تعلقات کی وجہ سے اس کے اندر تعدد اور تکثر واقع ہوا ہے. دوسری صورت, وَإِن جَعَلْنَاهُ فَالْأَمْرُ فِي الْأَزَلِ لِإِجَابِ تَحْصِيلِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي وَقْتِ مَوْجُودِ الْمَأْمُورِ وَسَيْرُورَتِهِ أَهْلًا لِتَحْصِيلِهِ. دوسرا جواب یہاں پر یہ ہے کہ امام ابو الحسن اشعری نے کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جو بنایا تو انہوں نے کہا کہ ازل ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام امر ہے نہیں ہے. اس صورت کے اندر معنی یہ ہے کہ جس وقت کے اندر مامور پایا جائے گا تو اس کے لیے یہ امر ہے, جس وقت کے اندر منی انہو پایا جائے گا تو اس وقت کے اندر اس سے یہ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اس وقت کے اندر یہ مامور ہیں اور یہ آئی بار سمجھ میں منہی ہیں. وَإِن جَعَلْنَا ہو, اور اگر ہم بناویں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کلام کو ازل ہی کے اندر امر نہیں, فَالْأَمْرُ فِي الْأَزَلِ, تو باری تعالیٰ کی طرف سے امر کرنا ازل کے اندر مامور بھی کے حاصل ہونے کو واجب کرنے کے لیے ہیں, مامور کے پائے جانے کے وقت میں, کہ جب مامور پایا جائے گا اس وقت مامور بھی کا حاصل کرنا یہ جو ہے لازم. ایسے ہی مامور کا اس اسی طرح مامور کا ہو جانا اہل والا سہل اہلیت والا صلاحیت والا مامور بھی کے حاصل کرنے کا. جب آمین نے امر کیا مامور کو مامور بھی کے حاصل کرنے کا تو امر اس وقت کیا جاتا ہے جبکہ مامور کے اندر مامور بھی کی حاصل کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاوے. اگر کہا جاوے کہ رات کو بیٹھ کر برابر تکرار کرو دوڑ یاد کرو ٹھیک بات ہے, لیکن اگر ناظرہ والے کو کہا جاوے کہ شرع قاعدہ رات کو بیٹھ کر یاد کرو, یہاں آمین نے جو مامور کو امر کیا مامور بھی کے حاصل کرنے کا تو وہاں مامور کے اندر صلاحیت کا یہ ہے یہاں پر. اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہیں ازل ہی کے اندر امر تھا اور نہیں تھا, اور ازل کے اندر امر کرنے کا معنی یہ کہ مامور کے پائے جانے کے وقت میں مامور کا مامور بھی کے حاصل کرنے کی صلاحیت کے موجود ہونے کی صورت میں وہ مامور کو مامور بھی کا حاصل کرنا ضروری, یہ معنی ہے اس کا. پس امر کرنا ازل کے اندر مامور بھی کے حاصل کرنے کا یہ واجب کرنے کے لیے ہے مامور کے پائے جانے کے وقت میں اور مامور کے اہلیت والا ہو جانے کے وقت میں اس مامور بھی کے حاصل کرنے کے لیے. اور ظاہری بات ہے کہ جب یہ مقصد ہو تو وہاں پر مامور کا تصور کے درجے کے اندر پایا جانا خیال کے اندر ہونا اتنا کافی ہے, حقیقت میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. فیکفی وجود المامور فی علم العامر, بس کافی ہوگا مامور کا وجود اور پایا جانا عامر کے امر کے اندر. بہت سی مرتبہ دیکھو یہاں پر ابھی تو امتحانات شروع نہیں ہوئے, سالانہ پر اتنے میں تو یہ کتابیں دو مہینے پہلے سے آپ آرڈر بھی دے دیا گیا, لو وہ نمبر کے لیے, دوسرے کے لیے, تیسرے کے لیے. دیکھو یہاں پر پہلے سے تیاری ہے یا نہیں, یہاں پایا گیا کچھ ابھی سے نہیں, لیکن یہ ہے کہ جب وہ ایسا پائے گا ایسا حاصل کرے گا تو اس کے لیے یہ یہ چیزیں ہیں. دو مہینے پہلے ہی سے, ابھی تو امتحان کا بھی نام نہیں, لیکن اس سے پہلے ہی وہاں پر کتابیں دیکھو تو موجود ہیں انعام کی. پھر وہ امتحان ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, پھر وہ حصول ہوتا ہے, پھر وہ تعین ہوتی ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کو تھمایا جاتا ہے. تو یہاں عامر کے وہ جو ہے تصور کے اندر اور عامر کے علم کے اندر مامور کا پایا جانا جو ہے کافی ہے. آدمی جو وصیت کرتا ہے تو وہاں پر بھی اس کے علم کے اندر کہ بھائی میرے مرنے کے بعد یہ ہوگا, لہٰذا اس کے لیے یہ یہ چیزیں ہیں. یا یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی طرف سے اگر کوئی چیز کرتا ہے کہ بھائی رفاعی عامہ کے کام کے اندر کہ یہ آئی بھائی سمجھ میں پھلانے کے لیے پھلانے کے لیے جو جو لوگ ہوں گے تو یہ لوگ اس سے مستفید ہوں گے. اب دیکھو راستے بنا دیے, ابھی کہاں اتنے مامور پائے گئے تھے لیکن پہلے ہی سے بتلائے گئے. ایسے ہی یہاں پر جو گیس کی لائن ڈال دی گئی, ابھی کہاں اتنا سارا آئی بھائی سمجھ میں ضرورت والا اور وجود والا یہاں پر جو پایا گیا تھا, لیکن یہ کہ آئندہ ہوگا تو اس صورت کے اندر یہ لوگ اس طریقے سے اس کا حصول کریں گے. مصنف نے بھی یہی حصہ مثال دی, کما اذا قدر الرجل ابن له, جیسا کہ ایک آدمی اپنے لیے لڑکے کو تصور کریں تو اس کے یہاں لڑکا ہوگا اور اس کو آج ویسا یوں حکم کرے گا اور وہ ایسی اطاعت کرے گا اور اس سے یہ نفع حاصل ہوگا وغیرہ وغیرہ. یہ کب؟ اس کے تصور کرنے کے بعد. یعنی یہاں یہ ابھی صرف تصور کر لیتا ہے اور اس کے لیے جو طے کیا گیا ہے وہ اس کے پائے جانے کے بعد ہیں, نہ کہ ابھی تصور کے درجے میں ہیں. جیسا کہ جب تصور کریں, کما اذا قدر الرجل, جیسا جب تصور کریں کوئی آدمی ابن لہو اپنے لیے لڑکے کو, فامرہ بہ فلکہ, بس حکم کرتا ہے اس کو کہ وہ اس طریقے پر کریں, تو یہ کب کرے گا؟ بعد الوجود, پائے جانے کے بعد آئی بار سمجھ میں کرے گا. رک جاؤ یہاں پر, اتنا تو ہو گیا امر نہیں والا جواب. سوال میں جو کہا تھا کہ ازل سے پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں, لہذا ماضی کے سیگے سے کیسے خبر دی گئی, ان ارسلنا نوحا الی قومہ وعصا آدم ربہ فغوا وغیرہ, اس کا جواب دیا ہے. والاخبار بالنسبة الى الازل لا تتصف بشيء من الازمنة, اللہ تعالیٰ کا کلام جب ازل کے اندر ہیں تو ازل کی طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے وہاں کوئی زمانہ نہیں ہوا کرتا ہے. یہ تو ہماری طرف اور ازل کے بعد والے دور کے اندر زمانہ ہوتا ہے کہ یہ ماضی ہیں کہ حال ہیں کہ مستقبل ہیں. ازل کی طرف جب بھی نسبت کی جائے تو وہاں کوئی زمانہ آئی بات سمجھ میں اس مفہوم کے اندر پایا نہیں جاتا ہے. والاخبار بالنسبة الى الازل, اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر خبر دینا, ان خبروں کو ازل کی طرف نسبت کرنے کی صورت میں لا تتصف بشیء, وہ خبریں متصف نہیں ہوگی زمانوں میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ, کسی بھی زمانے کے ساتھ وہ متصف نہیں ہونے کی. لا ماضی ولا مستقبل ولا حال بالنسبة الى اللہ تعالیٰ, چونکہ نہ تو ماضی کا دور ہے نہ تو مستقبل کا زمانہ ہے نہ حال والا وقت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرنے کے اعتبار سے لتنزہ ہی عن الزمان, اللہ تعالیٰ کے پاس صاف ہونے کی وجہ سے زمانے سے. کما ان علمہ ازلی لا یتغیر بتغیر الزمان, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی اور قدیم ہے, اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر کوئی تغیر نہیں ہے زمانے کے تغیر کے اعتبار سے, زمانے کے متغیر ہونے سے اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر کوئی تغیر نہیں آتا ہے. ایسے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر بھی, صفت کلام کے اندر بھی کوئی تغیر نہیں ہے. ازل کے اعتبار سے یہاں کوئی زمانہ وہاں مراد نہیں ہوتا ہے. ہاں, زمانے کا لحاظ جو کیا جاتا ہے اس کلام کے اندر, وہ تو ازل کے بعد والے دور کی طرف جب انتشار کرے تو وہاں پر کہا جاتا ہے کہ ماضی میں ہوا, کہ حال میں ہوا, کہ مستقبل میں ہونے والا ہے. ہو گئی بات یہاں پر ختم. یہ ہے اشکال کا جواب. ولما صرف, یہاں سے ہمارے مصنف نے آگے آنے والے متن کا ربط بیان کیا. اور یہ ہے کہ ماتن نے جب اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کے ازلی ہونے کی صراحت کر دی, تو اب جا کر ہمارے ماتن نے قصد کیا کہ ہمارے سامعین قاری اور مخاطب کو متنبہ کیا جائے, خبردار کیا جائے اس بات پر کہ لفظ قرآن بھی کبھی اسی کلام نفسی کے اوپر بولا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہیں, صفت کلام, اور کلام سے مراد کلام لفظی نہیں بلکہ کلام نفسی قدیم. لفظ قرآن اس کلام نفسی قدیم پر بھی بولا جاتا ہے, جیسا کہ لفظ قرآن اللہ تعالیٰ کے نظم یعنی عبارت جس کو تلاوت کیا جاتا ہے اور جو حدیث ہیں اس کے اوپر جیسا قرآن بولا جاتا ہے, ایسا قرآن اس کے اوپر بھی بولا جاتا ہے. یہ آنے والے متن کا ربط بیان کیا کہ ما قبلہ کے اندر جب اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کے اندر تشریح کر ڈالی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت یعنی صفت کلام ازلی ہیں, تو اب یہاں پر خبردار کیا, متنبہ کیا کہ لفظ قرآن جیسا کہ اس نظم اور عبارت پر جس کی لوگ تلاوت کرتے رہتے ہیں اپنے الفاظ اور اپنی آواز کے اندر, اس آئبہ سمجھ میں عبارت اور نظم اور مطلوع اور جو حدیثیں کہ تلاوت تین ایک ختم ہو جاتی ہے وہاں پر, تو جیسا اس پر قرآن بولا جاتا ہے ایسا لفظ قرآن باری تعالیٰ کا وہ کلام جو کلام نفسی ہیں اور ازلی ہیں اس کے اوپر بھی قرآن بولا جاتا ہے. ولما سر رہا بے ازلی یتیل کلام, جبکہ ماتن صاحب نے صراحت کر ڈالی اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کے ازلی ہونے کی, حاولت تنبیہ, تو اب ہمارے ماتن نے قصد کیا ہے متنبہ کرنے کا اور خبردار کرنے کا, الا ان القرآن ایزن قد یطلق علی ھذا الکلام النفسی القدیم, متنبہ کرنے کا اس بات پر کہ لفظ قرآن بھی کبھی بولا جاتا ہے اس کلام نفسی قدیم پر, کما یطلق علی النظم المطلوب الحادث, جیسا کہ لفظ قرآن بولا جاتا ہے اس عبارت پر, نظم کے معنی عبارت پر جس کی تلاوت کی جاتی ہے, مطلوع تلایتو سے ہیں اور جو حدیث ہیں اس کے اوپر بھی جیسا اس پر بولا جاتا ہے ایسا اس پر بھی بولا جاتا ہے, یعنی لفظ قرآن دال پر بھی اور مدلول پر بھی دونوں کے اوپر جو بولا جاتا ہے. فقال, چنانچہ ہمارے ماتن نے آگے متن کے اندر والقرآن و کلام اللہ تعالیٰ غیر و مخلوق ان کہہ کر یہ بات بتلائی. اب یہاں تین باتوں کو مد نظر رکھیں. پہلی بات, قرآن کہا, یہ قرآن فعلان کے وزن پر ہیں اور مفعول کے معنی میں ہیں. قرآن فعلان, فعلان کے وزن پر ہیں یہ قرآن اور یہ مفعول کے معنی میں ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام جو اتارا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس قرآن کا نام بنایا گیا, اس کلام کا نام رکھا گیا قرآن. تو بنایا گیا نام اور رکھا گیا نام اس کلام کا جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا, اس کلام کا نام رکھا گیا قرآن. قرآن یہ مشتق ہوا ہے قرآن سے, قاف را اور حمزہ ہیں یہاں پر، لیکن رسم الخط کے اندر یا لکھی جاتی ہیں، لغت کے اندر یہ قریون جس کو قرعن پڑھا جاتا ہے اس سے یہ مشتق ہیں، اور قرا یقری کے معنی آتا ہے الجمع، جمع کرنا، لغت کے اندر قریون کے معنی ہے جمع کرنا. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ان علینا جمعہ و قرآن، ہمارے ہی پر لازم ہے اس قرآن کو جمع کرنا اور اس کو جو ہے ملا دینا. محاورے کے اندر بولا جاتا ہے قرأت الماء فی الحوض اے جمعتہ فیہ، قرأت الماء فی الحوض، میں نے پانی کو جمع کر لیا حوض کے اندر. اسی قرا سے قریون سے آیا ہے قریتن، اور قریتن نام ہے بستی کا، وقریتن اسم للمدینہ، چنانچہ لفظ قریون یہ بستی کا نام ہو گیا ہے. کیوں؟ لما یجتمع الناس، اس سبب سے کہ وہاں بستی کے اندر بھی لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور جمع ہو جاتے ہیں. تو قرآن فولان کے وزن پر مقول کے معنی میں ہے، اور قریون سے مشتق ہیں، اور جس کے معنی جمع کرنے کے آتے ہیں، جمع کیا ہوا کلام، القرآن و کلامن. آئی بات سمجھ میں؟ القرآن و کلامن، ایسا کلام جس کو جمع کیا گیا. نمبر دو، بعض حضرات اس بات کی طرف گئے ہیں، ذهب بعض الناس الى ان القرآن هو اسم قلم غیر مشتق خاص بکلام اللہ تعالی، کہ لفظ قرآن یہ اسم قلم ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں نام رکھا جاتا ہے پیدا ہوتے ہی، اس کا یہ نام، اس کا یہ نام، اس کا نام، چنانچہ حیوان کا نام بھی رکھا جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کتیا نے بچہ دیا تو آئی بات سمجھ میں، کسی آئی بات سمجھ بچے کا نام رکھا بھوریا، کسی کا نام رکھا للو، کسی کا نام رکھا موتی، آئی بات سمجھ میں؟ دیکھو وہاں رکھے ہیں یا نہیں. ایسے ہی اگر آئی بات سمجھ میں گائے میں بچی جمی تو شرط میں نندی نام رکھ دیا گیا، آئی بات سمجھ میں؟ بیس میں بچہ جانا جانے تو کس کس کا نام رکھا. تو یہ نام جو رکھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اسم علم. لفظ قرآن یہ اسم علم ہے، اور یہ قرآن کسی سے مشتق نہیں ہوا ہے، اور لفظ قرآن خاص کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ، کہ اللہ ہی کے کلام کو قرآن کہا جاتا ہے. قرآن کسی ماخذ من ہو سے جو مشتق نہیں ہوا ہے، نکالا نہیں گیا ہے، بلکہ یہ تو علم ہے. جیسا کہ ہمارا علم ہے تو وہ کسی سے مشتق نہیں ہے کہ اس کو آئی بات سمجھ میں نکالا گیا ہو، بلکہ یہ تو متعین کرنے کے لیے علامت کے طور پر رکھ دیا گیا. امام ابو الحسن اشعری گئے ہیں کہ لفظ قرآن مشتق ہوا ہے قرأت الشیء بالشیء سے، ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ ملا دینا، اذا ضممت احدہما الی الاخر، جب تو ملا دے ایک کو دوسرے کے ساتھ، تو اس وقت بولتے ہیں قرأت الشیء بالشیء، میں نے ایک شے کو دوسرے شے کے ساتھ ملا دیا، اس سے یہ قرآن مشتق ہوا ہے. لہذا قرآن کے بارے میں یہ ہو گئے تین خواہ، فارغ ہو جاتے ہیں علماء کرام. کیا ہے بھائی؟ پہلے کھڑے ہو جاؤ، تم پیچھے والے بھی کھڑے ہو جاؤ. یہاں سبق ہو رہا ہے کہ تمہارے بابا کا ناچ ہو رہا ہے یہاں پر؟ کیا کام کر رہے ہو یہاں پر سبق میں دھیان دینے کی بجائے؟ کون ہے یہاں پر؟ یہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ کل تو کھڑا ہوا تھا نا؟ نہیں کھڑا ہوا تھا کل؟ یہاں تو ناچ کرتے رہتے ہو، اور دیکھو تو آئی بات سمجھ میں، فارغ ہونے کے بعد ان کو کچھ معلوم ہی نہیں کہ قرآن پیچھے کتنے کیا مانا قرآن. ہمارے یہاں پہلے ایک اخبار نکلتا تھا ہفتہ واری سورت سے، سید عظیم الدین منادی صاحب اس کو نکالتے تھے مسلم گجرات. تو ایک مول صاحب مل گئے، بہت ٹینٹے کر رہے تھے، فارغ تھے قریب ہی کے کسی مدرسے کے، ان کو منادی صاحب نے ایک مسئلہ پوچھ لیا. منادی صاحب تو بڑے آئی بات سمجھ میں متتبع اور وہ جو ہے تحقیق والے آدمی تھے, تو وہ مولوی صاحب کیا جواب دیتے ہوں ان کے سامنے؟ کہنے لگے وہ کہ جس دن یہ سبق آیا تھا اس دن میں غائب تھا, حاضر نہیں تھا, بیمار ہو گیا. ورنہ فارغ ہونے کے بعد پوچھا جاتا ہے قرآن کریم کے اندر بتلاؤ کہاں پر ہے کلمہ توحید, توحید اور رسالت کا سبق کون سی آیت میں دیا گیا؟ ان کو کیا معلوم ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جب اپنی جگہ پر آتا ہے تو اس وقت یاد رکھنا چاہیے کہ کیا ہے کیا نہیں, یہاں بیٹھ کر جو تماشا کرو. پھر ایسا نہیں کہ ایک تماشا کرتا ہے, وہ دوسرے کو متوجہ کرتا ہے, وہ تیسرا اس کو دیکھتا ہے. تمہارے متبین کے ساتھ جو ہے نا تمہارا حشر ایسا کر دیا جائے گا کہ یاد رکھیں گے برابر. چلیے پڑھو تو آگے. تو دوسری بات یہ تھی, قرآن کا ایک لفظ ہے, تین باتوں میں کہہ رہا تھا. دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ قرآن بھی بولا جاتا ہے اس کلام نفسی قدیم پر, وہ کلام نفسی قدیم جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. کلام کسے کہتے ہیں؟ کئی فنون کے اعتبار سے کلام کا معنی بدل جاتا ہے. ماقبل کے اندر بھی ہم نے ایک جگہ پر متنبہ کیا تھا, مثلا لغت کے اندر کلام کسے کہتے ہیں؟ عبارتن اما یفید المستمع, کلام نام ہے اس چیز کا جو سننے والے کو فائدہ دے میں کچھ نہ کچھ, لغت کے اندر اس کو کہا جاتا ہے. نمبر دو, فقہ کے اندر کلام کسے کہا جاتا ہے؟ فقہا نے بتلایا عبارت من حروف منظومت و اصوات مقطعت, کہ کلام نام ہے ان حروف کا جس کو پیرویا گیا ہو, ملایا گیا ہو, حروفوں کو ملا کر کلمہ اور کلمے سے کلام. تو من حروف منظومت, پیروئے ہوئے حروف کو, وہ اصوات مقطعت اور ٹکڑے ٹکڑے والے آواز جو ہوتی ہیں اس کے اوپر, یہ ٹکڑے ٹکڑے والے آواز اور ملائے ہوئے حروف ان کو کہا جاتا ہے کلام. نمبر تین, علم کلام کے اندر, علم عقائد کے اندر, علم عقائد کے اندر کلام کسے کہا جاتا ہے؟ متکلمین نے کہا عبارتن اما ینافی السکوت والخرس, جیسا کہ ماقبلہ کے اندر بتلایا کہ کلام نام ہے اس چیز کا جو سکوت اور گھونگے پن کو منافی ہوا کرتا ہے, اس کا نام ہے کلام. عبارت عامہ ینافی السکوت والخرس, متکلمین نے کہا. نمبر چار, علم منطق کے اندر کلام کسے کہتے ہیں؟ الکلام یحتمل الصدق والکذب, فن منطق کے اندر کہا گیا صدق اور کذب دونوں کا احتمال رکھیں, اس کا نام ہے کلام. نمبر پانچ, علم نحو کے اندر پڑھ کر آئے تھے کلام کسے کہتے ہیں؟ وہ مرکب مفید اور جملہ, فائدہ دینے والا, مرکب آئیوا سمجھ میں کلموں سے, وہ آئیوا سمجھ میں اس کا نام ہے کلام. یا یہ کہ مستقل جملے کو کہا جاتا ہے کلام, مرکب مفید اور جملہ. وہاں پر بہت مختصر تعریف جو کر دی گئی, تو یہ فنون کے بدلنے سے کلام کا معنی بھی بدل جاتا ہے, لیکن ہر ایک کے اندر مشتاق آپ نے دیکھ لیا کہ وہ ایک ہی ہیں, لہذا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دو باتیں ہو گئی, چلیے تیسری بات آگے میں بتا رہا ہوں. والقرآن پڑھو تو عبارت
والقرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق ہوا, قد القرآن بکلام اللہ تعالی لما ذکر المشایخ من انه یقال القرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق ولا یقال القرآن غیر مخلوق بان لا یسبق الى فهم إلى الفهم أن المؤلف من الأصوات والحروف قديم كما ذهبت إليه الحنابلة جهلا أو عنادا أو أقام غير المخلوق مقام غير الحاجة
تنبيها وأقام غير المخلوق أو أقام نہیں ہے عنادا ولا ألفين
وأقام غير المخلوق
جو حالت نسبی کے اندر تنوین آتی ہیں تو ألف کے ساتھ لکھی جاتی ہیں, لیکن کون یاد رکھتا ہے اس میں؟ جی
وأقام غير المخلوق مقام غير الحاجة تنبيها على اتحادهما وقصا إلى جل الكلام على مثل الحديث حيث قال عليه السلام القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. وتمسيدا على محل الكلام بالعبارة المذكورة فيما بين الفريقين، وأن القرآن مخلوق فغير مخلوق، ولهذا تترجم هذه المسألة بمسألة وتحقيق الكلام بيننا وبينهم ينفع الى اثبات كلام نفسه ونفسه، والا فنحن لا نقول بقدم الكفار بقدم الافعال والحروب، وهم لا يقولون بحدود كلام نفسه. ودليلنا نحن ودليلنا ما مضى انه ثبت في الاجماع وتواتر النقل على الانبياء انه متكلم ولا معنى له سوى انه متصل بالكلام ويمتنع قيام اللفظي الحادث بذاته تعالى، فتعين النفسي القديم.
آگے چلو.
وأما استدلاله أن القرآن متصف بما هو من صفات المخلوق واستماد الحدود من التعليم والتعظيم والميزان والتنزيل وكونه عربيا مسموعا فصيحا معجزا إلى غير ذلك، فإنما يقوم حجة على العناب الذي لا علينا، لأننا قائلون بحدود النزع، وإنما الكلام في معنى القديم.
بس یہاں رک جاؤ. فرضی عبارت کے اندر متن اتنا ہے، والقرآن کلام اللہ تعالیٰ غیر مخلوق. قرآن جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوق نہیں ہے تو حدیث بھی نہیں، بلکہ یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے یہ تو اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت ازلی ہے اور قدیم ہے. قدیم ہوگا اور مخلوق ہوگا تو اس صورت کے اندر حدیث ہوگا، اور جب غیر مخلوق ہیں تو اس صورت کے اندر یہ قدیم اور جو ہے ازلی ہے. ابھی ماقولے کے اندر بتا دیا تھا ہمارے شارح نے کہ جب اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کے ازلی اور قدیم ہونے کی صراحت کر ڈالی، تو یہاں متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہیں اور ازلی ہیں اور قدیم ہے، اس کلام ازلی اور قدیم پر کبھی قرآن کا لفظ بھی بولا جاتا ہے. جیسا کہ ہماری عبارت جس کو زبان سے ہم پڑھتے ہیں اس کے اوپر جو بولا جاتا ہے قرآن، ایسا یہ کلام نفسی پر بھی جو قرآن بولا جاتا ہے. اسی لیے کہا القرآن کلام اللہ تعالیٰ، کلام اللہ نیم کے اندر بڑھایا، یوں نہیں کہا کہ قرآن غیر مخلوق ہے، بلکہ وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے کلام پر قرآن کا لفظ بولا گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کون سا کلام ہے جو اللہ کی صفت ہے، اسی لیے کہا غیر مخلوق. جو اللہ کی صفت ہیں، جو ازلی ہیں، جو قدیم ہیں، اس کے اوپر یہ قرآن جو ہے بولا گیا ہے. تو وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ مخلوق نہیں ہے، یہ پیدا نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ جس کو پیدا کیا گیا وہ مخلوق اور مخلوق حادث، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہیں، لہذا یہ مخلوق نہیں ہے. اور جب صفت ہے تو اللہ کی ذات کی طرح صفات بھی جو قدیم ہیں. اب یہ ہیں کہ القرآنوں کے بعد کلام اللہ تعالیٰ کیوں لائے؟ ہمارے مصنف نے ذکر کیا کہ بھائی ہمارے یہاں مشائخ ایسا ہی بولتے تھے، القرآن و کلام اللہ. جب بھی قرآن بولتے ہیں تو اکیلا قرآن نہیں بولتے ہیں، اس کے ساتھ کلام اللہ کو ملا کر بولتے ہیں، لہذا مشائخ بولتے ہی رہتے تھے. اس لیے ہمارے ماتن نے بھی ایسا ہی کیا یہاں پر، اور انہی کی اتباع کی کہ قرآن کے بعد کلام اللہ کے لفظ کو بڑھا دیا. وہ اب قبل قرآن بکلام اللہ تعالی، ماتین پیچھے لائے لفظ قرآن کے لفظ کلام اللہ تعالی کو، لفظ قرآن کے پیچھے لائے لفظ کلام اللہ تعالی کو، لما ذکر المشائخ، اس سبب سے کہ مشائخ نے بھی ذکر کیا ایسا ہی، من انہ یقال القرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق ولا یقال القرآن غیر مخلوق، اس سبب سے کہ مشائخ، یا مشائخ سے کون مراد ہیں؟ مشائخ ماتروریہ متقدمین، متقدمین من الماتروریہ، یہ ہے تیسرا لفظ یہاں پر، اس کی وضاحت کرنی تھی کہ یہاں مشائخ سے مراد مشائخ ماتروریہ جو متقدمین میں سے ہیں، وہ لوگ مراد ہیں یہاں پر. ہمارے ماتین قرآن کے پیچھے لائے لفظ کلام اللہ تعالیٰ کو اس سبب سے کہ مشائخ متقدمین ماتروریہ نے ذکر کیا کہ بھائی بولا جاتا ہے القرآن و کلام اللہ تعالیٰ غیر مخلوقین، اور القرآن و غیر مخلوقین بولا نہیں جاتا ہے. دیکھو القرآن کے بعد کلام اللہ تعالیٰ بیچ میں پڑھایا جاتا ہے, اس کے بڑھائے بغیر وہ لوگ استعمال نہیں کرتے. تو ان کی اتباع کرتے ہوئے ماتن نے بھی یہاں پر ایسا ہی بولا. اب ہمارے مشائخ کیوں یہاں کلام اللہ تعالیٰ کا اضافہ کرتے تھے؟ لئلا یسبق الى الفهم ان المؤلف من الاصوات والحروف قدیم. یہ ایک بات کی طرف وضاحت کرنے کے لیے اور ذہن کو منتقل کرنے کے لیے, القرآن چونکہ یہ جو ہے نا اشترا کے اسمی کی وجہ سے دو جگہ پر بولا جاتا ہے, اس کے اوپر بھی اور اس کے اوپر بھی, نظم حدیث پر بھی بولتے ہیں اور ایسا کلام نفسی پر بھی اس کو بولا جاتا ہے. تو القرآن کو جب دونوں پر بولا جاتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن بولنے کی صورت میں یہ نظم حدیث کی طرف ذہن منتقل ہو جائے. اس لیے ہمیشہ قرآن کے ساتھ کلام اللہ تعالیٰ بولتے ہیں تاکہ نہ سبقت کر جائیں فہمہ کی طرف, ذہن کی طرف. اندل مؤلفہ کہ جو مرکب ہوا ہے آواز اور حروف سے وہ کلام اور وہ قرآن قدیم ہے. وہ قرآن اور وہ کلام قدیم نہیں بلکہ آواز اور حروف سے وہ جو مرکب ہوا وہ تو ہیں حدیث اور یہ اصل نہیں ہے بلکہ یہ تو ادال ہیں, اور اصل جو ہے وہ ہے مدلول اور مدلول وہ ہیں قدیم. آئی بات سمجھ میں؟ عوام کے سامنے بہت ساری باتیں لائی نہیں جاتی, فقہ کے اندر جیسا کہ بہت سارے مسائل کو لایا نہیں جاتا, یہاں پر بھی عوام کے سامنے نہیں لایا جاتا کہ اصل قرآن کون سا. اصل قرآن تو وہ کلام نفسی قدیم جو لوہے محفوظ کے اندر ہیں اور جو مدلول ہیں, اور یہ کلام یہ تو ایبال نظم مرکب ہیں اور یہ تو جو حدیث ہیں اور یہ اصل قرآن نہیں. تو ابھی فوراً بغلے بجانا شروع کر دیں گے کہ دیکھو یہ خود ہی کہتے ہیں کہ یہ اصل قرآن نہیں ہے, قرآن اصل نہیں. اب جب پوچھا جائے گا بڑے عالموں کو تو یہی جواب دینا پڑے گا کہ ہاں صاحب یہ اصل قرآن نہیں ہے. لیکن یہ عوام کی بحث کی نہیں ہے, کیونکہ وہ اصل اور یہاں دال اور مدلول کو کچھ سمجھ نہیں سکتے. یہاں اصل بول کر ایسا سمجھ میں جس کے اوپر جو دال ہیں اور جو دلالت کر رہا ہے اس کے اندر بناوٹی ہونے کا یہاں پر ثبوت کرنا نہیں ہے بلکہ اس کے دال ہونے کو ثابت کرنا ہے. بناوٹی اور چیز ہوتی ہیں اور دال اور چیز ہوتی ہیں. اس لیے یہاں پر یہ چند چیزیں یہاں جو بحث کے اندر لائی جائے گی یہ تمہاری معلومات کے لیے ہیں, یہ عوام کی ذہنوں کی بات نہیں ہے کہ ان کے سامنے شروع کرتا نہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اصل ہے کہ اصل نہیں. میں سب کہہ رہے تھے کہ اصل تو وہ ہے, یہ اصل نہیں. تو فوراً ذہن جائے گا کہ یہ بناوٹی ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, یہی وہ قرآن ہے. لیکن یہ ہے کہ جو آئی بات سمجھ میں جو اللہ کی صفتیں جو ہیں اس کے اوپر تو یہ صفت ڈالے. اس سبب سے کہ ذہن سبقت نہ کر جاوے, ذہن کی طرف فہم کی طرف سبقت نہ کر جاوے یہ بات کہ جو کلام مرکب ہوا ہے آواز اور حروف سے وہ قدیم ہے. جیسا کہ اسی کی طرف حنابلہ گئے ہیں جہلن عدم علم کی وجہ سے, او انادن یا اناد کی وجہ سے. اور اناد کہا جاتا ہے انکار الحق مع العلم, معلوم ہونے کے باوجود حق بات کا انکار کرنا. حنابلہ کو معلوم تھا کہ یہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے یہ آئی بات سمجھ میں نظم حدیث ہیں, یہ تو آئی بات سمجھ میں قدیم اور اصل ہی نہیں ہے, اور یہ اصل نہیں ہے, یہ تو اس کے اوپر دال ہیں اور جو مدلول ہیں وہ ہیں اصل. ان کو معلوم بھی تھا تو پھر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ انعاد اس لیے کہ ان کو پالا پڑا تھا, ان کو مقابل ایسے ملے تھے, وہاں ماحول اس قسم کا تھا, اور عقائد کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت کی یہاں ترجمانی کرنی تھی. تو بہت سی مرتبہ حق بات کی ترجمانی کرنے کے اندر اور اس کو ثابت کرنے کے اندر آدمی گلو کر لیتا ہے, حد سے تجاوز کر جاتا ہے. ہمارے بچوں کے کلام کے اندر دیکھو کہ کتنا گلو ہوتا ہے, آئے بس سمجھ میں, آسمان کے اوپر اعلیٰ علیم کے اندر چڑھا دیتا ہے جیسا کہ اس کے سوا تو دنیا کے اندر کوئی پایا ہی نہیں جاتا ہو متکلم. تو ایسا یہاں جو ہے پایا ہی جاتا ہے, لیکن یہ کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی. تو پھر دوبارہ دیکھو قرآن جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ مطلوب نہیں ہے. ہمارے ماتن لفظ قرآن کے پیچھے لائے کلام اللہ تعالیٰ والے لفظ کو اس سبب سے کہ ہمارے مشائخ ماتوردی یا متقدمین نے ذکر کیا ہے
کہ ہمیشہ بولا جاتا ہے القرآن کلام اللہ تعالیٰ غیر مخلوقین، اور نہیں بولا جاتا ہے القرآن غیر مخلوقین، تاکہ سبقت نہ کر جائیں ذہن کی طرف کہ جو کلام مرکب ہوا ہے آواز اور حروف سے وہ قدیم ہے، اس لیے یہاں پر کلام اللہ بڑھاؤ، جیسا کہ اسی کی طرف گئے ہیں آواز اور حروف کے قدیم ہونے کی طرف حنابلہ، یا تو عدم علم کی وجہ سے، یا تو یہاں پر علم کے باوجود حق کا انکار کرنے کی وجہ سے عنادہ. ایک بات ہو گئی. دوسری بات، وقام غیر المخلوق مقام غیر الحادث. یہاں سیدھی بات کرنی چاہیے تھی، القرآن و کلام اللہ تعالیٰ، قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ حادث نہیں، یہ غیر مخلوق نہیں تھا. غیر مخلوق کا معنی یہاں پر یہی ہے کہ غیر حادث، مخلوق حادث ہوتا ہے، لہذا جب مخلوق نہیں تو حادث بھی نہیں، تو غیر مخلوق کیوں کہا؟ غیر و حادث سیدھا کہہ دیتے، وقام غیر المخلوق، ہمارے ماتن نے قائم کیا لفظ غیر مخلوق کو لفظ غیر حادث کی جگہ پر. کیوں؟ نمبر ایک، تنبیہن علی اتحادہما، ایک تو پڑھنے والوں کو متنبہ کرتے ہوئے، خبردار کرتے ہوئے دونوں کے متحد ہونے پر، کہ غیر و مخلوقین اور غیر و حادثین یہ دونوں معنی کے اعتبار سے متحد ہیں، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، خلاف ہیں فلاسفہ کے. فلاسفہ گمان کرتے ہیں کہ عقول عشرا اور اخلاق یہ جو ہے حادث نہیں ہے، ایسا غیر و حادثتین حادث نہیں، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں ولیست غیر و مخلوقتین، اور غیر مخلوق نہیں ہے بلکہ وہ مخلوق ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ فلاسفہ کا مذہب دھیان میں آیا؟ فلاسفہ کہتے ہیں عقول عشرا اور اخلاق سبا غیر و حادثتین، یا غیر حادث ہیں لیکن اس کے باوجود غیر مخلوق نہیں ہیں، نبی نبی اس بات یعنی مخلوق ہیں، تو ان کے نزدیک غیر حادث عام مطلق ہیں اور غیر مخلوق یہ جو ہے خاص مطلق ہیں. ان کے یہاں عام خاص مطلق کی نسبت ہے، اور ہمارے یہاں ترادف کی نسبت ہے یہاں پر، کہ غیر مخلوق اور غیر حادث دونوں کے معنی متحد ہیں یہاں پر، لہذا ترادف والا معنی ہے. تنبیہن علی اتحادہما، متنبہ کرتے ہوئے دونوں لفظوں کے متحد ہونے پر. ایک، وقصدن الی کریل الی جریل کلام علی وفق الحدیث. دوسری بات، غیر و مخلوق یہاں پر کہا، غیر و حادثین کی جگہ پر ماتن نے لکھی ہے کہ حدیث کے اندر بھی غیر و مخلوق ہی آیا ہے، غیر و حادث نہیں آیا، تاکہ یہاں حدیث کی موافقت ہو جائے، اس نے یہ کلام کیا. اور ماتن کی طرف سے قصد کرتے ہوئے کلام کو جاری کرنے کی طرف، اپنی عبارت کو لانے کی طرف، حدیث کے موافق علی وفق الحدیث حیث و قال علیہ السلام، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث کے اندر کیا، القرآن و کلام اللہ تعالی غیر مخلوق، ومن قال انه مخلوق فهو کافر باللہ العظیم. یہ ہے پوری حدیث کا ٹکڑا، کہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ غیر مخلوق ہیں، اور جس نے کہا کہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ مخلوق ہیں، وہ اللہ عظیم کے ساتھ کفر کرنے والا ہے. یہ ہے پوری حدیث. لہذا جب حدیث کے اندر غیر و مخلوقین کہا، تو ہمارے ماتن نے بھی برکت حاصل کرنے کے لیے غیر و مخلوقین کہا، غیر و حدیث نہیں کہا، اور قصد کرتے ہوئے اپنی بات کو جاری کرنے کی طرف حدیث کی موافق، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن و کلام اللہ تعالیٰ غیر و مخلوقین، ومن قال انه مخلوق فهو کافر باللہ العظیم. ہو گئی دو باتیں. نمبر تین، وتنسیسن علی محل الخلاف بالعبارت المشورۃ فیما بین الفریقین. تیسری بات یہاں پر یہ بھی تھی کہ دو فریقوں کے درمیان میں اختلاف ہیں، ایک طرف ہیں اہل سنت والجماعت، اور دوسری طریق دوسری جانب کے اندر ہیں فریق معتزلہ. ان کے یہاں ایک معرکۃ الآرا مسئلہ بن گیا ہے، کہ قرآن مخلوق ہیں کہ غیر مخلوق. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ قرآن غیر مخلوق یعنی غیر حادث، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہیں یعنی قرآن حادث ہیں. دیکھو یہ اوراق پھٹ گئے، جلد ٹوٹ گئی، ایسا عبارت مٹ گئی، پڑھنے والا خاموش ہو گیا، ایسا سننا منقطع ہو گیا، لکھنے والے نے قلم روک لی، تو ہر جگہ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ وہاں پر وہ ختم ہو گیا، وہاں پر تسلسل باقی نہیں رہا.
کیسے کہتے ہو کہ یہاں پر غیر مخلوق ہیں؟ یہ تو مخلوق ہیں یعنی حادث ہیں، مٹ گیا یہاں. یہ جو ہے معتزلہ کہتے ہیں اپنی دلیل کے اندر. تو یہاں چونکہ یہ مسئلہ اختلافی جو تھا انہی عبارت اور انہی الفاظ کے اندر مشہور ہو گیا ہے کہ قرآن مخلوق ہیں کہ غیر مخلوق ہیں. قرآن غیر مخلوق ہے اہل حق نے کہا، قرآن مخلوق ہے یہ معتزلہ نے کہا. تو یہاں ہمارے ماتین اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ ابھی یہی بحث انہی الفاظ کے اندر اور عبارت کے اندر آنے والی ہیں. وطن سی سن نمبر تین، اور ہمارے ماتین غیر مخلوق والا لفظ کیوں لائے؟ صراحت کرتے ہوئے اختلاف والی جگہ پر اس مشہور عبارت کے ذریعے سے جو عبارت کے مشہور ہیں دو فریقوں کے درمیان، اہل سنت والجماعت اور معتزلہ کے درمیان، وَهُوَ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ أَوْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، اور وہ مشہور عبارت یہی ہے کہ قرآن مخلوق ہیں کہ قرآن غیر مخلوق ہیں. وَلِهَذَا تُتَرَجَّمُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِمَسْأَلَةِ خَلْقِ الْقُرْآنِ. ترجم یترجم اس سے ہیں تترجم، اور تترجم کے معنی ہے تسمى، نام رکھنا، بیان کرنا. اسی وجہ سے ولہذا، کس وجہ سے؟ کہ یہاں دو فریقوں کے درمیان میں اختلاف ہوا، وہ اختلاف مخلوق اور غیر مخلوق عبارت کے اندر مشہور ہیں، اسی وجہ سے تترجم و نام رکھا گیا ہذہ المسئلۃ، اس اعتقاد کا اور اس مسئلے کا، مسئلہ خلق قرآن، مسئلہ حدوث قرآن نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ مسئلہ خلق قرآن اس مسئلے کا جو ہے نام رکھا گیا، مسئلہ خلق قرآن، مسئلہ حدوث سے قرآن نام نہیں رکھا گیا. ہو گیا اتنا. ہمارے مصنف نے تین وجہ بیان کی کہ غیر مخلوق کہا دونوں کا معنی متحد ہونے پر ہمیں متنبہ کرنا ہے، نمبر دو حدیث کے موافق اپنی عبارت کو لانا ہے، نمبر تین یہاں پر صراحت کرنا ہے محل اختلاف پر کہ اسی کے اندر اصل میں جو اختلاف آگے جو پیدا ہونے والا ہے. اس لیے ان تین وجہ سے متن کے اندر ماتن غیر و مخلوقین کہا ذہن میں آ گیا، اور صراحت کرتے ہوئے محل اختلاف پر اس عبارت کے ذریعے سے جو مشہور ہے دو فریقوں کے درمیان، اور وہ عبارت ہے اندر قرآن مخلوقون اور غیر و مخلوقین، اور اسی مشہور ہونے ہی کی وجہ سے اس مسئلے کا نام رکھا گیا ہے مسئلہ خلق قرآن اور مسئلہ حدوث قرآن. اب اس مسئلے کی تحقیق یہ ہے کہ کلام نفسی کے قائل ہیں اہل سنت والجماعت، اس لیے انہوں نے یہاں پر جو ہے نا قرآن کو غیر مخلوق کہا، اور معتزلہ چونکہ کلام نفسی کو مانتے ہی نہیں ہے کہ کلام نفسی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے انہوں نے قرآن کو جو مخلوق کہہ دیا کہ جب وہ یہ قسم ہے ہی نہیں تو صرف یہی قسم اور یہ قسم یہاں پر حادث ہیں. دیکھ لو یہاں پر حالانکہ دو قسم ہیں، دونوں پر بولا جاتا ہے، اس پر بولا جاویں تو قدیمی اور اس پر بولا جاویں تو اس صورت کے اندر حادث. وہ تحقیق الاختلاف بیننا وبینہم، اور اس اختلاف کی حقیقت ہمارے اہل سنت والجماعت اور معتزلہ کے درمیان کے اندر یرجیو، یہ اختلاف کی حقیقت لوٹتی ہیں کلام نفسی کے ثابت کرنے کی طرف و نفی ہی، اور کلام نفسی کی نفی کرنے کی طرف. کیونکہ ہم ثابت کرتے ہیں اس لیے ہم نے غیر و مخلوق کہا اس قرآن موجودہ ہمارے سامنے کو، وہ جو ہے اس کلام نفسی کو کہا کہ وہ جو ہے غیر مخلوق ہیں، اور ان کے یہاں وہ کلام نفسی ہے ہی نہیں اس لیے اس کو انہوں نے کہا کہ قرآن مخلوق ہیں. وَإِلَّا فَنَحْنُ لَا نَقُولُ، ورنہ ہم بھی یہ موجودہ قرآن کو کہاں قدیم کہتے ہیں، اس کے الفاظ اس کی عبارت کو ہم بھی کہاں کہتے ہیں. وَإِلَّا فَنَحْنُ لَا نَقُولُ بِقِدَمِ الْأَلْفَاظِ وَالْحُرُوفِ، ورنہ ہم بھی نہیں کہتے ہیں موجودہ قرآن کے الفاظ اور حروف کے قدیم ہونے کو. وَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِحُدُوثِ الْكَلَامِ النَّفْسِيِّ، اور وہ معتزلہ بھی نہیں کہتے ہیں کلام نفسی کے حادث ہونے کو، بلکہ کلام نفسی کا اعتراف ہی نہیں کرتے ہیں، کلام نفسی کا اعتراف ہی نہیں کرتے ہیں کہ کلام نفسی کی نفی کرنے کی ان کو نوبت آویں اور ضرورت پیش آویں. بات اتنی ذہن میں آ گئی. اب یہاں دو باتوں کی صراحت کرنا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ماتین، ہمارے شارح نے جب غیر و مخلوقین ماتین جو لفظ لائے اس میں دوسرے نمبر پر جو وجہ بیان کی کہ یہ اس لیے لائے ہیں تاکہ ماتین کا کلام اور ماتین کی عبارت بھی حدیث کی عبارت اور الفاظ کے بالکل موافق ہو جائیں، مطابق ہو جائیں، اور اس کے لیے وہ حدیث پیش کی القرآن و کلام اللہ تعالیٰ غیر مخلوق ومن قال انه مخلوق فهو کافر باللہ العظیم, یہ حدیث انہوں نے پیش کی دوسرے نمبر والے سطر کے اندر. اب یہ حدیث کیسی ہیں, عمر ابن دینار سے مروی ہیں, عمر ابن دینار تابعی نے فرمایا ادرکت و تیس آتن من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے نو آدمیوں کو پایا, یقولون تمام کے تمام کہتے ہیں من قال القرآن مخلوق فہو کافر, کہ جو بھی آدمی کہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ آدمی کافر ہیں. علامہ سخاوی نے یہ حدیث بیان کی, اس سے معلوم ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے, روایت مرفوع نہیں ہے, بلکہ یہ روایت موقوفہ ہے, ان صحابہ پر موقوف, اور صحابہ کا نام نہیں لیا عمر ابن دینار نے, اور صحابہ کے نام کی جہالت یہ مضر نہیں ہے, صحابہ تو کلو معدول, لہذا صحابہ کے اندر تعدیل اور جرا نہیں کی جاتی ہے محدثین کے یہاں, اس وجہ سے یہاں پر یہ حدیث کی طرف اشارہ کر دیا. ابن عدی نے بھی کامل کے اندر روایت کیا, علامہ دہلوی نے بھی روایت کی, خطیب بغدادی نے بھی اس حدیث کی تخریج کی, اور یہ حدیث الفاظ کثیرہ کے ساتھ آئے ہیں, لیکن محققین کے نزدیک یہ حدیث موضوع ہے, حضور کا کلام ہے نہیں, حدیث موضوع یا بناوٹ, لوگوں نے آئی بناوٹ کر کے جو ہے وہاں حدیث بنا کر پیش کر دیا, اس قبیلے سے ہیں جس کو ابن جوزی نے موضوعات کے اندر جو ہے ذکر کیا ہے. علامہ صنعانی نے, صاحب مشارق نے بھی فرمایا کہ حدیث موضوع ہیں, علامہ سخاوی نے فرمایا کہ یہ حدیث جمیع طرق تمام سندوں سے یہ جو ہے باطل ہیں, علامہ مجد الدین فیروز آبادی لوگوی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت نہیں, جو کچھ ثابت ہیں وہ صحابہ اور تابعین کے اقوال ہیں. تو پھر یہاں پر ہمارے شارح نے اس کو حدیث بنا کر کیوں پیش کر دیا, جبکہ اتنے سارے میدان کے شیر سوار اس کو حدیث موضوع کہتے ہیں, تو ہمارے شارح تفتر زانی نے اس کو حدیث کیوں کہہ دیا. مصنف شارح نے اعتماد کر لیا حدیث کے صحیح ہونے پر, اسانید پر اعتماد کرتے ہوئے جو سند بیان کرنے والے ہیں اور پرکھنے والے ہیں ان لوگوں پر اعتماد اور رجوع کرتے ہوئے اس کو حدیث صحیح جو سمجھ لیا. ایک مسئلہ تو یہ ہے, ہو گئی اتنی بات. دوسری بات وہ یہاں پر یہ ہے کہ جب عبارت مشہورہ دو فریقوں کے درمیان یہ ہیں القرآن و مخلوق, القرآن و غیر مخلوق, یعنی مسئلہ خلق قرآن, یہ مسئلہ تو ہے مسئلہ خلق قرآن, اس کے اندر یہ کہا گیا, اس میں یہ ہے کہ قرآن کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے کا مسئلہ اور اعتقاد, یعنی قرآن حدیث ہے کہ حدیث نہیں ہے. کلام نفسی جو لوح محفوظ کے اندر ہیں قدیم و اللہ کی صفت, وہ تو ہیں قدیم اور ازلی, وہ ہیں مدلول, اور یہ ہمارا قرآن جو ہے اس کے اوپر دار برابر ہیں. یہ ہمارا قرآن جو موجودہ ہمارے سامنے جلدوں میں اوراق کے اندر کتابت کے ساتھ اور قلبہ کے اندر حفظ کے ساتھ جو پایا جاتا ہے, تو یہ تو ہیں دار اور وہ ہیں مدلول, اور یہ قرآن اہل حق فرماتے ہیں کہ یہ ہیں یہاں پر مخلوق, اس کے اندر ہم ان قرآن کے الفاظ اور عبارت اور اس کی آواز جس سے پڑھی جاتی ہیں اس کو ہم جو ہے غیر مخلوق اور غیر حادث نہیں کہتے, بلکہ ہم بھی حادث ہونے کے قائل ہیں. تو اب یہاں مسئلہ ایک نکل آیا کہ قرآن کریم جو ہمارے سامنے ہیں, آئی بات سمجھ میں, یہ تو صرف ڈال ہوا, اور وہ ہے مدلول, وہ ہے معنی, وہ ہے حقیقت جس پر یہ دلالت کر رہا ہے. اس کا نتیجہ تو یہ نکلا کہ بہت سی مرتبہ آدمی اپنے الفاظ کے اندر دوسروں کے معنی اور مفہوم کو تعبیر کر دیتا ہے اور ادا کر دیتا ہے. تو اب یہاں قرآن کے جو یہ الفاظ ہیں ہمارے سامنے, یہ الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہیں, جبریل امین کے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, کس کے ہیں یہ الفاظ؟ نمبر ایک, پہلا قول یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا قرآن کے الفاظ کی صورتوں کو لوح محفوظ پر. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے قرآن کے الفاظ کی صورتوں کو لوح محفوظ پر, وہ لوح یعنی تختی اس کے اوپر نقش خود بخود ہو گئے یہاں پر, جیسا کہ بڑا دروازے سے اسکرین پر عبارت آ جاتی ہیں, ایسا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس لوح کے اندر اور تختی کے اندر ان الفاظ کی صورت کو پیدا کر دیا. قرآن کریم نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. آئی بات سمجھ میں, اس آیت سے اس کی تائید ہو جاتی ہے. نمبر دو, دوسرا قول کہ یہ قرآن اللہ کے الفاظ نہیں ہے, پہلے میں تو تھا کہ اللہ کے الفاظ ہیں, دوسرا قول یہ ہے کہ جبریل امین کے الفاظ ہیں. جبریل امین نے اپنے الفاظ کے اندر یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا اور تعبیر کیا اور ان کو جو سنایا یا ان کے قلب پر جو نازل کیا, لہذا قرآن کے الفاظ اللہ کے الفاظ نہیں بلکہ جبریل امین کے الفاظ ہیں. دلیل انہ لقول رسول کریم, یہ رسول سے مراد جبریل امین کو مراد لو تو انہ, اور ہا کی ضمیر کا مرجع قرآن, انہ لقول رسول کریم, رسول کریم کا یہ قول ہے. اور تمہیں معلوم ہے کہ ان لقول رسول کریم پر زمین کے لوٹانے کے اندر پاک بڑا اعتراض ہے, شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے. اچھا صاحب, آگے چلتے ہیں. نمبر تین, صرف ہم نے اشارہ کر دیا یہاں کہ یوں یوں نکالو نہیں جانا کیسے بیٹھتی ہوں وہاں. نمبر تین, قرآن کریم کے اندر جو عبارت اور الفاظ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. دلیل قرآن کریم نے خود بیان کیا, نزل بیہ روح الامین علی قلبک, نزل بیہ روح الامین علی قلبک, روح الامین نے اس قرآن کو اتارا تیرے قلب پر. لہذا نزول جب قلب پر ہوا اور حضور نے اپنے الفاظ کے اندر اس کو ادا کر دیا اور تعبیر کر دیا, لہذا قرآن کے الفاظ یہ حضور کے الفاظ ہو گئے. جو کچھ نازل کیا گیا یہ قلب پر جا تھا, علی قلبی تو قلب کے اوپر نزول الفاظ کا نہیں ہوتا ہے, قلب پر نزول معنی کا ہوا کرتا ہے. لہذا جب ان معنی کو حضور نے ادا کیا تو الفاظ حضور کے پائے گئے, عبارت حضور کی ہو گئی. نمبر چار, چوتھا قول یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا کسی صورت کو نازل کرنے کا, کسی آیت کو نازل کرنے کا, تو اللہ تعالیٰ نے نظر فرمائی صفت علم سے جبریل امین کے قلب کے اندر, تو جبریل امین کے قلب کے اندر علم ضروری حاصل ہو گیا. پھر جبریل امین کے اندر نظر کرنے کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ نے نظر کی اپنی صفت کلام کے ذریعے سے, پہلے اللہ تعالیٰ نے نظر کی صفت علم کے ذریعے سے جبریل امین کے قلب کی طرف, تو وہاں پر علم ضروری حاصل ہوا, صفت علم سے علم حاصل ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری نظر کی اپنی صفت کلام کے ذریعے سے, پہلی نظر تھی صفت علم کے ذریعے سے اور دوسری نظر ہے یہاں پر صفت کلام کے ذریعے سے, تو اس صورت کے اندر فتح کا اڈھیر دیا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن کریم کے الفاظ کو نظم کے ساتھ. اس کا معنی یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی الفاظ کے اندر قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. موتا مالک والی ایک حدیث سے یہ چوتھے معنی کی تائید ہو جاتی ہیں. اس کا معنی یہ ہوا کہ ان نازم الحقیقی, نظم کرنے والا حقیقی اور یہ عبارت لانے والا حقیقی وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہی کی یہ عبارت ہے قرآن کریم کے اندر. ہو گئے چار قول ہو گئے ہیں یہاں پر. اچھا, اب ذہن میں رکھو کہ یہ یہاں پر چار اقوال بتلائے, شاید اب تک تو آپ لوگوں نے سنے نہیں کہ یہ الفاظ کس کے, آپ کا ذہن مبارک بھی ادھر آئی بات سمجھ میں سنکٹ نہیں کیا گیا تھا کہ قرآن کے الفاظ کس کے ہیں, اور آئندہ کتنا سنتے ہیں آئی بات سمجھ میں, یہ بھی ایک آئی بات بحث ہے یہاں پر. یہ تو آپ کو یاد رکھنے کے لیے کہ کوئی آدمی آپ کو بنا نہ جائے. سب جب پکڑی لپیٹنے کے بعد آپ کو بیوقوف بنا نہ جائے اس لیے آپ کو پتلا دیا کہ کہاں کیا بات پیش کریں گے. آگے چلیں کہ جب قرآن کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے کے اندر اہل سنت و جماعت اور معتزلہ کے درمیان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا اور حقیقتاً یہ اختلاف لوٹ رہا ہے کلام نفسی کے ثبوت اور اس کی نفی کی طرف, ہم چونکہ ثابت کرتے ہیں اس لیے ہم نے کہا کہ قرآن غیر مخلوق, اور وہ ثابت نہیں کرتے لہٰذا موجودہ قرآن کے اعتبار سے انہوں نے مخلوق کہہ دیا. اب دونوں کی دلیل کیا ہے, وہ دلیل ہونا ما مر انہ ثبت بالاجماع و تواتر النقل عن الانبیاء, ہمارے اہل سنت و جماعت کی دلیل وہی جو ما قبلہ کے اندر گزر گیا کہ اجماع امت سے ثابت ایک, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے لگاتار نقل کرنے کی وجہ سے ثابت دو دلیلوں سے. کیا ثابت؟ انہ متکلم, کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے. تو متکلم ہونے کا کیا معنی؟ متکلم اس میں مشتق, اور ماخذ اشتقاق جب تک نہ ہو وہاں تک اس میں مشتق کا استعمال کرنا درست نہیں, لہذا کلام ہوگا تو متکلم کہا گیا. جب یہ دو دلیلوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے, ولا معنی لہو, لہو کی ضمیر کو متکلم کی طرف لوٹاؤ اور متکلم ہونے کے کوئی معنی نہیں سوا انہ متصف بالکلام, سوائے یہ بات کہ وہ متصف ہیں اور ملا ہوا ہے کلام سے, یہاں قید لگانے کی کلام نفسی سے, اللہ تعالیٰ کلام نفسی سے ملا ہوا ہے. ویمن قیام اللفظی الحادث بھی ذاتی تعالیٰ, اور محال ہیں کلام لفظی جو حادث ہیں اس کا قائم ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. فتعین النفسی القدیم, لہذا متعین ہو گیا کہ یہاں پر کلام اور قرآن سے مراد یہاں پر نفسی قدیم مراد ہیں, لفظی اور حادث یہاں پر جو مراد نہیں ہے. صفت یہ محمول نہیں کی جاتی ہیں مگر جبکہ اس کا ماخذ اس آئیوہ موضوع کے اوپر اور اس محل کے اوپر قائم ہو جائیں تب جا کر وہاں پر یہ کیا جاتا ہے. تو یہ ہیں ہماری دلیل, ہماری دلیل وہی جو گزر گئی کہ ثابت ہے اجماع امت اور انبیاء علیہ السلام سے لگاتار نقل کرنے کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے, اور متکلم ہونے کے کوئی معنی نہیں سوائے یہی کہ اللہ وہ متکلم کا معنی یہ ہے کہ متصف ہیں کلام نفسی کے ساتھ, اور محل ہے کلام لفظی کا قائم ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس متعین ہو گیا کلام نفسی قدیم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ متصف ہونا. یہ ہیں ہماری دلیل. وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُمْ, وقت ہو گیا.